گلشن میں بھی ہوں نالائے صحرا لیے ہوئے، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، گلشن میں بھی ہوں نالائے صحرا لیے ہوئے۔ ہر شیر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے، ہر شیر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے، اور درد محبت کا اشارہ لیے
مارا ہے دوستو، سینے
تجلی کا نظارہ لیے ہوئے اور ان کی تجلی کا نظارہ لیے ہوئے عارف کا ہر رسوت ہے پیغام محبت اور ان کی تجلی کا نظارہ لیے اختر زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کر اختر زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کر اپنے خدا کے غم کو خدا اختر زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کر اپنے خدا کے غم کو خدا را دیے ہوئے اپنے خدا کے غم کو خدا را دیے ہوئے ہر شعر میرا جان ڈال کے دیکھتا ہے الہامات ربانی جو حضرت شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں اسے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے لذت دو جہاں کا حصول بس اللہ تعالیٰ توفیق دے خوش نصیب ہے وہ ظالم سن لو یہاں ظالم بمانی معشوق اور محبوب کے ہے خوش نصیب ہے وہ جوان جو جوانی اپنے مولا پر فدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کو قبول فرما کر سارے عالم کے تمام مزے اس کے دل میں گھول دیتا ہے اس کو کبھی حسرت نہیں ہوگی کہ میں ٹیڈیوں کی چکر بازی سینما وی سی آر ننگی فلمیں کیوں نہیں دیکھتا ٹیڈیوں کو چھوڑ کر خوشیاں منائے گا اور شکر ادا کرے گا کہ مٹی کے کھلونوں سے اللہ نے مجھے چھڑا دیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا تقویٰ سے رہتا ہے تو کعبے سے دور ہو کر بھی کعبے والا دل میں رکھتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا تقویٰ سے رہتا ہے تو کعبے سے دور ہو کر بھی کعبے والا دل میں رکھتا ہے اسی لیے تقویٰ حاصل کرنا فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا حرام ہے اسی لیے تقویٰ حاصل کرنا فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا حرام ہے کہ یہ صاحب کیسی دلیل ہے کہ تقویٰ حاصل کرنا اس لیے فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا حرام ہے اور اللہ ناراض ہوتے ہیں گناہ سے سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا فرض کیوں ہے کیونکہ ان کو ناراض کرنا حرام ہے ارشاد فرمایا کہ ہوا یعنی خواہشات ہوا معنی گناہ کے تقاضے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے ہوا فرمایا ہے ہوا کسے کہتے ہیں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا یہوی سے ہے یعنی گر جانا یعنی جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ نفس کے غار میں گر جاتا ہے لیکن جو شخص اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے اور دل پر اس کا غم اٹھاتا ہے تو نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لینے کا نام ہی تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور ڈرنے کی علامت کیا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیتے ہیں تو نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لینے کا نام ہی تقویٰ ہے کیونکہ تقویٰ کی تعریف بھی یہی ہے کفن نفس عن الہوا، یعنی بری خواہشات کو روکنا اور ان پر عمل نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندے نفس کی بری خواہشوں سے نفس کو روکتے ہیں، جیسے گھوڑے کی لگام کھینچ لی جائے کہ آگے گڑھا آ رہا ہے اور گڑھے میں ہری ہری گھاس ہے تو گھوڑا اپنی گھاس کے لیے دوڑ رہا ہے اور خطرہ ہے کہ 50 فٹ کے گڑھے میں گرے گا، گھوڑا بھی مرے گا اور سوار بھی. تب سوار پر فرض ہے کہ نہ گھوڑے کو مرنے دے نہ خود مرے، نہ اپنے نفس کو جہنم میں جانے دے اور نہ اپنی روح کو جہنم میں جانے دے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ لگام کس کے کھینچے. اگر گھوڑا کہے کہ تمہارے کس کے لگام کھینچنے سے میرے گال پھٹے جا رہے ہیں، تو آپ گھوڑے کے کان میں کہہ دو کہ میرے لگام کو سخت کھینچنے سے تیرے گال تو پھٹ رہے ہیں، لیکن اس کا علاج تو میں ہسپتال میں کرا لوں گا، فرسٹ ایڈ دلوا دوں گا، مگر ایڈ سے بچاؤں گا، کیونکہ میں خانقاہ سے تقویٰ کا گریڈ لایا ہوں. نہ تجھ کو ضائع ہونے دوں گا نہ خود مروں گا، جب تو مرے گا تو میں بھی مروں گا. جب گناہگار کو جوتے پڑتے ہیں تو نفس کے ساتھ ساتھ اس نفس والے کی کھوپڑی پر بھی تو جوتے پڑتے ہیں، یا نفس سے کوئی کہہ دیتا ہے جاؤ تم جوتے کھاؤ ہم نہیں کھاتے. ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی گناہگار کے دل میں ندامت موجود ہے وہ قابل مغفرت ہے اور مقبولیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے، کیونکہ ندامت خود توبہ ہے، حقیقت توبہ ندامت ہے. ایک شخص گناہ پر نادم ہو گیا اور جلدی سے توبہ منہ سے نہیں نکلی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، یہ توبہ اس کی قبول ہے، کیونکہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں التوبہ ہی الندامت، توبہ کی حقیقت ندامت ہے. دل نادم ہو گیا کہ آہ میں نے کیوں اپنے رب کی نافرمانی کی، دل شرمندہ ہو گیا، دل میں الم پیدا ہو جائے. اور ندامت کیا ہے؟ الندامت ہی تعلم القلب، ندامت یہ ہے کہ دل میں غم آ جائے، دکھ ہو جائے کہ آہ میں کیسا نالائق ہوں کہ اپنے پیروں میں اپنے ہاتھ سے کلاڑی مار رہا ہوں. دستما چوپائے مارا می خورت، ہمارا ہاتھ خود ہمارے پیر کو کھا رہا ہے اور عاقبت خراب کر رہا ہے، اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض کر رہا ہے اور مستقبل کو تباہ کر رہا ہے. ہر گناہ کا مستقبل خطرے میں رہتا ہے. الا من تابا، یعنی جو توبہ کر لے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ توبہ ندامت ہے اور ندامت دل کا دکھ جانا ہے. التوبۃ ہی الندامۃ والندامۃ ہی تألم القلب، لیکن زبان سے استغفار بھی کر لے تو ماضی معاف اور توبہ کر لے تو مستقبل روشن ہو جائے گا. زبان سے استغفار بھی کر لے تو ماضی معاف اور توبہ کر لے تو مستقبل روشن ہو جائے گا. استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے ماضی کی خطاؤں سے معافی مانگو، یہ استغفار ہے. ثم توبوا الیہ، پھر توبہ بھی کرو. اگر توبہ اور استغفار میں فرق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حرف عطف سے اس کو الگ بیان نہ کرتے. اور تمام عالم کے علماء نحو سے پوچھ لو کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت لازم ہے، کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، الگ الگ حقیقت ہیں. معلوم ہوا کہ استغفار کی حقیقت الگ ہے اور ثم توبوا الیہ اور پھر توبہ بھی کرو، اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی تو پھر ثم حرف عطف نہ آتا. یہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں 15 جلدوں میں جو یہ تفسیر ہے اس کی عربی بہت مشکل بھی ہے. فرمایا کہ میں آج کل بیماری سے دیکھ بھی نہیں پاتا، لیکن میرا پرانا دیکھا ہوا ہے، حافظہ تو پرانا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس میں بھیک تازی دیتے ہیں، بھیک پرانی نہیں ہوتی. دیکھا ہوا تو پرانا مال ہے مگر جب تقریر کرتا ہوں اس وقت تازی بھیک عطا ہوتی ہے، خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ابھی ابھی شامی کباب تلا ہوا خوشبو کے ساتھ گرم گرم مل رہا ہے. چنانچہ اس کے آثار کیف آپ میری کیفیت اور تقریر و بیان میں محسوس کر رہے ہوں گے. تو یہ ہے استغفروا ربکم، اپنے پالنے والے سے ماضی سے معافی مانگو کہ کیوں ایسی خطا ہو گئی، لیکن آئندہ کے لیے ارادہ کر لو کہ اب دوبارہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اس عزم کا نام توبہ ہے. ایعزم عزماً جازماً اللہ یعود الیہ، عزم پکا کرو کہ اب دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے، جو غلطی ہو چکی اور جس سے معافی مانگی، آئندہ اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، عزم جازم کافی ہے، یہ ارادہ پکا ہو۔ اگر ٹوٹ جائے توبہ تو اب یہ نہ سوچی کہ پہلی توبہ بیکار ہو گئی، توبہ بیکار نہیں گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ صرف یہ شرط ہے کہ توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہو کہ اب مالک کو ناراض نہیں کریں گے، شکست توبہ کا ارادہ نہ ہو۔ لیکن خوف شکست توبہ مضر قبول تو قبول توبہ نہیں ہے، لیکن اگر یعنی اگر یہ خوف ہو کہ ہماری توبہ ٹوٹ جائے گی تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہے، توبہ کی قبولیت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ بس توبہ کرتے وقت ارادہ نہ ہو کہ ہم توبہ توڑیں گے۔ فرمایا کہ مان لو شیطان کہتا ہے کہ یہ گناہ تم سے پھر ہوگا، ہم تمہیں آزمائے ہوئے ہیں، تم بار بار توبہ کرتے ہو، بار بار توڑتے ہو، تو ابلیس کو جواب دے دو کہ اے مردود، تو مردود ازلی ہے، ہمیں بھی مردود کرنا چاہتا ہے، نا امید کرنا چاہتا ہے، اگر ہم 100,000 گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 100,000 گناہ بھی معاف کرنے پر قادر ہیں۔ مائیں اپنے بچے سے کہہ سکتی ہیں جیسے دست لگے ہوں کہ اب میرے پاس چڈی نہیں، پیمپر نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں، پیمپر، ہاں پیمپر بھی نہیں ہے، تو ہر وقت ہکتا رہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب اس کے موشن سے ہم عاجز آ گئے، کہاں تک پیمپر خریدیں، خریدتے خریدتے ہماری پینٹ اتری جا رہی ہے، اتنی گنجائش ہماری نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کا لباس اور ولایت کا لباس دیتے دیتے کبھی تھک نہیں سکتے کہ تم نے اتنی دفعہ توبہ کی، اب ہم لباس دوستی اور لباس ولایت اور لباس مقبولیت دیتے دیتے تھک گئے، اب ہمارے پاس لباس مقبولیت نہیں ہے۔ سلاطین بھی تھک سکتے ہیں شہزادوں سے کہ تم اتنی دفعہ گٹر میں گرتے ہو، ہمارا خزانہ خالی ہوا جا رہا ہے، کتنا ہم شاہی لباس تم کو پہنائے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے کانوں میں لا تقنطو کہتی رہتی ہے کہ نا امید نہ ہونا، لا تقنطو من رحمت اللہ، میری رحمت غیر محدود سے نا امید مت ہونا، تم اپنے محدود گناہوں کی اکثریت کے باوجود میری غیر محدود رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود رحمت کے سامنے اقلیت میں ہوتا ہے، اگرچہ تمہارے گناہ کثرت میں ہیں، کروڑوں کروڑوں ہیں، لیکن میری غیر محدود رحمت کے سامنے محدود کثیر بھی اقلیت یعنی بہت ہی چھوٹا ہے۔ دنیا میں ہی دیکھ لیجئے کہ جب ایک محدود کثیر کے سامنے چھوٹے محدود اقلیت میں ہوتے ہیں، سمندر کیا ہے، محدود ہے یا نہیں، غیر محدود نہیں ہے، مگر سمندر کے سامنے دریا اور حوض اور تالاب اور جھیلیں اور نہریں، یہ سب اقلیت میں ہیں یا نہیں؟ حالانکہ نہر محدود ہے، سمندر بھی محدود ہے، لیکن کثیر اور بڑے محدود کے سامنے قلیل اور چھوٹے محدود اقلیت میں ہوتے ہیں۔ جب دنیا کی میری مخلوق بڑی محدود کے سامنے ہماری چھوٹی مخلوق اقلیت میں ہو جاتی ہے، تو میری غیر محدود رحمت کے سمندر کے سامنے تمہارے گناہوں کی اکثریت کی کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال استسقى یوما عمر فجيء بماء قد شيب بعسل فقال انه لطيب لكني اسمع الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم فقال اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاخاف ان تكون حسناتنا عجلت لنا فلم يشربوا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز پانی مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی لایا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پاک اور حلال اور لذیذ اور خوشگوار ہے، لیکن میں اس کو نہیں پیتا، اس لیے کہ میں خداوند بزرگ و برتر سے یہ سنتا ہوں کہ اس نے قوم پر عیب لگایا تھا خواہشات نفس کے اتباع کا، اور فرمایا تم نے اپنی لذتوں اور نعمتوں کا پورا پورا فائدہ اپنی دنیاوی زندگی میں پا لیا، بس میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہماری نیکیاں بھی ایسی نہ ہوں جن کا ثواب دنیا میں جل دے دیا گیا ہو، یعنی دنیا ہی میں بس اس پانی کو نہیں پیا. تشریح میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی مرتبت شان شان تقویٰ پر دلالت کرتا ہے. یہ حضرات تھے کہ حلال اور جائز لذتوں سے بھی ڈرتے تھے، کہیں آخرت کا ثواب ان نعمتوں کے بدلے کم نہ ہو جاوے. اور آج ہمارے ایمان ہے کہ حرام سے بچنے کا حکم بھی مشکل اور گرا محسوس کرتے ہیں. حق تعالیٰ اپنی توفیق سے ہماری مدد فرمائے. یہ ایک اور مختصر سی حدیث شریف ہے اس باب کی. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما شبعنا من تمر حتی فتحنا خیبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نے کبھی کھجوروں سے پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کر لیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج ہم دوبارہ اس کی سنتوں کی تکرار کر رہے ہیں. کتاب دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے اور اس کا عرض مؤلف پڑھ کر سناتا ہوں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت، تصوف اور سلوک کی اساس یعنی بنیاد اتباع سنت ہے. منازل قرب الہی کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ابتدا بھی اتباع سنت پر موقوف ہے اور انتہا بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے فاتبعونی کی قید لگا دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. معلوم ہوا کہ محبت کی ابتدا بھی سنت کی اتباع پر موقوف ہے، اور اس کی انتہائی محبوبیت عند اللہ بھی سنت کی اتباع کا ثمرہ ہے. اور اس کی انتہا یعنی محبوبیت عند اللہ بھی سنت کی اتباع کا ثمرہ ہے، کیونکہ فتبعونی پر یحببکم اللہ کی ترتیب منصوص ہے. اس لیے سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں وصول الی اللہ یعنی اللہ تک پہنچنا اسی لیے بہت جلد ہو جاتا ہے کیونکہ اتباع سنت پر عمل کیا جاتا ہے. اگر آج امت سنت کے راستے پر آ جائے تو اس کی دوری حضوری سے تبدیل ہو جائے اور تمام مسائل حل ہو جائیں. میرے اشعار ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اور اتباع سنت کی عظمت پر ایک شعر تو حق تعالیٰ نے احقر سے ایسا کہلوا دیا جو بین الاقوامی شہرت یافتہ اور اکابر علماء کا پسندیدہ ہے. بعض احباب نے کہا کہ اتباع سنت پر اس سے زیادہ اچھا اور اثر انگیز شعر نظر سے نہیں گزرا، اور ماریشس کے سفر کے دوران احقر نے دیکھا کہ وہاں کی جامع مسجد میں بھی لکھا ہوا ہے. میرا وہ شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور اس بارے میں ایک بشارت عظمہ بھی ہے. ایک صالحہ عورت کو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. بہت سے افراد ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احقر کو سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ حکیم اختر، آپ کا یہ شعر بہت عمدہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا. ایک دوست نے کہا کہ اس شعر کے پہلے مصرے میں ایک حدیث شریف کا اور دوسرے مصرے میں ایک آیت مبارک کا مفہوم ہے، گویا قرآن و حدیث کے مفہوم کا یہ شعر ترجمان ہے. وہ حدیث شریف یہ ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور آیت شریفہ یہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیش نظر رسالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں تقریباً 20 برس پہلے احقر نے تحریر کیا تھا، جو الحمدللہ تعالی خانقاہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مفت تقسیم ہو چکا ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جن میں فارسی، انگریزی، بنگلہ، برمی، گجراتی، پشتو، سندھی وغیرہ شامل ہیں اور عربی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ رسالے میں ہر سنت پر صحاح ستہ اور کتب فقہ کے حوالے اگرچہ درج تھے، لیکن بعض احباب اہل علم نے فرمائش کی کہ کچھ مزید حوالے باب اور صفحات کی تفصیل کے اگر درج کیے جائیں تو رسالے کی افادیت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ الحمدللہ موجودہ اشاعت میں ایک ایک سنت پر کئی کئی کتب احادیث و فقہ کے حوالے مذکورہ تفصیل کے ساتھ درج ہیں، اور احقر کے علم میں نہیں ہے کہ سنن عادیہ پر اتنا مدلل رسالہ کہیں موجود ہو۔ حوالہ جات کی تخریج اور تحقیق میں جامعہ اشرف المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرشید صاحب سلمہ نے بڑی خدمت انجام دی ہے، لہذا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کو احقر کے لیے اور ان کے لیے اور جملہ معاونین کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں: نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں، اسی طرح صدری۔ ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تیسری آیت جو کل 5 آیتیں پڑھی تھیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توقیر اور احترام اور ادب کے واجب ہونے میں، اس میں تیسری آیت کا ترجمہ، مفہوم وغیرہ۔ اور حرمت ایذائے نبوی صرف فضول جم کر بیٹھ جانے کی صورت میں منحصر نہیں، بلکہ علی الاطلاق حکم ہے کہ تم کو کسی امر میں جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے، اور جس طرح یہ نکاح ناجائز ہے ایسے ہی اس کا زبان سے ذکر کرنا یا دل میں ارادے کرنا سب گناہ ہے۔ سو اگر تم اس کے متعلق کسی چیز کو زبان سے ظاہر کرو گے یا اس کے ارادے کو دل میں پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کو دونوں کی خبر ہوگی، کیونکہ وہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ بس تم کو اس پر سزا دیں گے، اور ہم نے جو اوپر حجاب کا حکم دیا ہے اس سے بعضیں مستثنا بھی ہیں، جس کا بیان یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، یعنی جس کے بیٹا ہو، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنے دینی شریک عورتوں کے، اور نہ اپنی باندیوں کے، یعنی ان کے سامنے آنا جائز ہے۔ اور اے پیغمبر کی بیویوں، خدا سے ڈرتے رہو، کسی حکم کے خلاف نہ ہونے پاوے، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.